الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على افضل الصفراء المقربين وحبيب اله العالمين وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين أجل اللهم له الفرج ونعمة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
طهارت کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے اور اب گفتگو کیفیت طہارت یعنی پاک کرنے کے طریقے پر ہو رہی تھی. آج ہماری گفتگو پاک کرنے کے آخری مرحلے کے بارے میں ہے کہ پاک کرنے کے دوران آخر میں کیا شرائط اسلام عائد کرتا ہے اور پھر کپڑا پاک کرنے کا طریقہ. کچھ باتیں ایسی ہیں جو اصولوں کے درمیان جو اصول بیچ میں بتائے گئے اس میں دہرائی جا چکی ہیں مگر پھر ان کو الگ سے بھی بیان کرنا ضروری محسوس ہو رہا ہے تو شاید آخر تقریر میں ایسا ہی معلوم دے. اس کے علاوہ ایک ہفتے کا وقفہ پڑا, اس سے پہلے جو ہماری تقریر ہوئی تھی بارش کی وجہ سے آنے والوں کی بہت کم تعداد آ سکی تھی اور خصوصیت سے جب درس شروع ہوا اس وقت صرف دو یا تین افراد موجود تھے اور وہ مسئلہ جو بارش میں بیان کیا گیا اہم مسئلہ بھی تھا اور نامکمل بھی رہ گیا تھا. اگر وقفہ نہ پڑتا تو یہ خیال کیے بغیر کہ لوگ نہیں آئے تھے مسئلے کو وہیں سے شروع کر دیا جاتا, لیکن وقفہ پڑنے کی وجہ سے شاید آنے والوں کے ذہن میں بھی بات نہ رہی, سلسلہ ملانے کے لیے شروع کے کچھ مسائل کی تکرار کرنا پڑے گی اور وہ اسی لیے میں معذرت طلب کر رہا ہوں ابتدائی میں کہ جو لوگ اس دن اتنی زحمت اٹھا کے آئے جب آج ان کو یہ احساس ہو جو اس دن آنے کے باوجود جو چیز ہم کو اس دن سننے کو ملی وہ آج دوبارہ سنائی جا رہی تو شاید تھوڑی سی گفت ہو جائے مگر صرف اس لیے کہ نامکمل مسئلہ ہے, دو ہفتوں کے بعد یاد رکھنا بھی مشکل ہے, سلسلہ ملانے کے لیے کچھ باتوں کو دہرانا پڑ رہا ہے. جب ایک چیز نجس ہو جائے تو اس کے بعد اب اسے پاک کرنا ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کب پاک کرنا ضروری ہو جاتا ہے, ایک الگ بحث ہے, ایک الگ مسئلہ ہے, اس کا عنوان بھی الگ ہے. وہ انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد کے درسوں میں یہ چیز بیان کی جائے گی. لیکن جب بھی کوئی چیز نجس ہو جائے اور اسے ہم پاک کرنا چاہیں تو اسلام نے ہماری مرضی پر نہیں چھوڑا کہ جس طرح جس چاہے لے جا کے اس چیز کو پاک کر لو, بلکہ اس کا ایک خاص طریقہ بتایا کہ اس طریقے کی پابندی کرتے ہوئے اگر پاک کرو گے تو اس چیز کو پاک مانا جائے گا اور اگر اپنی مرضی چلا کے تم نے اس کو پاک کرنا چاہا تو یہ چیز کبھی پاک نہیں ہوگی. لیکن یہاں پر ایک اور چیز کی وضاحت بھی کر دی جائے کہ جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے پاک کرنے کا اس کے اندر سارا زور اس بات پر ہے کہ نجس چیز جو چیز نجس ہو گئی اس کے بارے میں اور اس پانی کے بارے میں مسائل ہے کہ جس سے پاک کر رہے ہیں, خود پاک کرنے والے کے بارے میں اسلام نے کوئی شرط نہیں لگائی. کافر چاہے تو وہ بھی اس طریقے سے نجس چیز کو پاک کر سکتا ہے, مسلمان چاہے تو وہ بھی اس طریقے سے نجس چیز کو پاک کر سکتا ہے, بوڑھا چاہے تو وہ بھی اس چیز کو پاک کر سکتا, بچہ چاہے تو وہ بھی اس چیز کو پاک کر سکتا. طریقہ بتا دیا, یہ شرط نہیں لگائی کہ پاک کرنے والے میں بھی کوئی بات ہونی چاہیے, نہیں, پاک کرنے والے میں کوئی شرط نہیں. جب یہاں تک اسلام نے اجازت دی کہ اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم کافر سے بھی چیز کو پاک کروا لیں تو وہ چیز پاک ہو جائے گی, اس سے زیادہ اب اور سہولت کیا مل سکتی. تو مسلمان ہو یا کافر, بوڑھا ہو یا نابالغ بچہ, انسان ہو یا کوئی بے جان چیز, مثلا روبوٹ ہے یا مشین ہے کسی کے حوالے کر دیا آپ نے نجس چیز, اور وہ کس طریقے سے عمل کرے وہ چیز پاک ہو جائے. انسان حالت اختیار سے کسی چیز کو پاک کرے یا بے اختیار, ہمارا ارادہ بھی نہیں تھا پاک کرنے کا, بلکہ ارادہ یہ تھا کہ ہرگز پاک نہیں کرنا, اور بے اختیار ہم ایسی بارش میں گر گئے یا پانی میں گر پڑے یا کپڑا اڑ کے پانی میں گر گیا, جو خود بخود وہ طریقہ ہو گیا جو اسلام چاہتا ہے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی. یعنی اللہ سے لڑنے کی نیت بھی ہے تب بھی اگر طریقے پہ عمل ہو گیا تو وہ چیز بالکل پاک ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا کہ نجاست کو پاک کرنا اس کے اندر مست قربت یعنی اللہ کے خوشنودی کا تصور بھی ضروری نہیں. یہ تو ضمن ایک بات آ گئی کہ جب مسئلہ مکمل طریقے سے بیان کیا جا رہا تو یہ پہلو کیوں رہ گیا ہے. بہرحال زیادہ زور یا تقریباً سارے مسائل یا اس چیز کے بارے میں ہے جن سے ہم بات کر رہے ہیں, مثلاً پانی ہے یا زمین ہے یا سورج, یا اس چیز کے بارے میں ہے جس کو بات کیا جا رہا. بات کرنے والے کے بارے میں اسلام کی طرف سے کوئی شرط نہیں ہے, صرف طریقہ بتا دیا گیا جو بھی اس طریقے پہ عمل کر لے چیز پاک ہو جائے گی. اچھا اب وہ پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پاک کرنے کے طریقے میں گفتگو صرف پانی کے بارے میں ہو رہی, باقی چیزوں کا تذکرہ اب انشاءاللہ رمضان کے بعد ہی آ سکے گا. پانی سے پاک کرنے کا طریقہ, اس کے اندر تین مرحلے اسلام نے بتائے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کو پاک کرنا تو پاک کرنے سے پہلے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری. پھر دوسرا مرحلہ کہ جب تم نے اس چیز کو پاک کرنا شروع کر دیا تو پاک کرنے کے دوران اس عرصے میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا, اور ایک آخری مرحلہ یا تیسرا مرحلہ کہ جب تم نے اس چیز کو مکمل طور پہ پاک کر لیا تب بھی آخر میں ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے ورنہ وہ چیز پاک نہیں ہو. تین مرحلوں میں پاک کرنے کا عمل مکمل ہوتا. پہلا مرحلہ تو وہی تھا کہ جس پانی سے پاک کر رہے اس میں کم سے کم تین باتوں کا خیال رکھا جائے, کہ پانی پاک ہو, نجس نہ ہو, مطلق ہو, اضاف نہ ہو, اور پانی میں تبدیلی واقع نہ ہونے پائے, پانی کا رنگ و بو و مزہ نہ بدلنے پائے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا کہ جب ایسے پانی کو آپ نے لے لیا جو مطلق بھی ہے, جو پاک بھی ہے, جس میں کوئی تبدیلی نہیں, اور اس کے بعد نجس چیز پہ ڈالنا شروع کیا, تو اب جو اس پانی کو نجس چیز پہ ڈال رہے ہیں اس دوران بھی اس عرصے میں بھی تین باتوں کا خیال رکھنا. پہلی چیز یہ کہ عین نجاست کو دور ہو جانا چاہیے, وہ اصل نجاست اگر لگی ہو اسے دور کر لینا. دوسری چیز یہ خیال کرنا کہ اس کو کتنی مرتبہ پانی ڈالنا پڑے گا, ایک یا دو یا تین. اور تیسرا یہ کہ اگر کتے کا چاٹا ہوا برتن ہے تو مٹی کو بھی استعمال کرنا پڑے گا. تو یہ تین باتوں کا خیال درمیان میں رکھنا. جس وقت ہم نجاست کو دور کر رہے ہیں اور پاک کر رہے ہیں, پاک کرنے کے عمل سے پہلے تین باتوں کا خیال رکھا, پاک کرنے کے دوران تین باتوں کا خیال رکھا. یہ دیکھا جائے کہ کتنی تعداد میں پانی ڈالا جائے, یہ دیکھا جائے کہ اس میں مٹی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, اور یہ دیکھا جائے کہ پاک کرنے میں وہ خود جو نجاست لگی تھی اگر لگی تھی تو وہ نجاست ختم ہو گئی یا ختم نہیں ہوئی, اور اگر قلیل پانی سے پاک کر رہے ہیں تو ایک چوتھی چیز کا بھی خیال رکھنا کہ نجاست کو نیچے, نجس چیز کو نیچے رکھنا ہے, پانی کو اس کے اوپر سے ڈالنا, برس نہیں کرنا ہے ورنہ چیز پاک نہیں ہوگی. البتہ اس میں ایک چیز بیان کرتی جائے, اب یہ تو تقریباً تین جمعے پہلے کا مسئلہ ہے, معلوم نہیں کتنے لوگوں کے ذہن میں ہو, کہ آقا کوئی نے اس میں سہولت دے دی کہ اگر قلیل پانی سے پاک کر رہے ہیں, گڑ سے پاک کریں تو اوپر نیچے کا کوئی مسئلہ نہیں, چاہے پانی پہلے ہو نجاست کو اوپر سے ڈالیں یا کپڑا نیچے رکھیں اور پانی اوپر سے ڈالیں, لیکن قلیل پانی میں یہ ضروری ہے کہ جو نجس چیز ہے وہ پہلے نیچے رکھی جائے, اوپر سے اس کے اندر پانی آئے, بالٹی یا ٹب یا کپڑے میں پانی جمع کر کے پھر نجس کپڑے کو یا برتن کو ڈالنا کبھی پاک نہیں ہوگا. البتہ آمار خود نے اس میں شرط رکھی کہ آخری مرتبہ جو ہے اس میں یہ شرط ہے, اس سے پہلے یہ شرط نہیں. یعنی اگر کوئی چیز تین مرتبہ میں پاک ہوتی تو پہلی دو مرتبہ میں اجازت کہ چاہے پانی کو اوپر سے ڈالے یا چیز کو اوپر سے ڈالے, جو آخری مرتبہ ہے اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری کہ نجی چیز نیچے ہو اور پانی اوپر سے آ رہا. اسی سے اس واشنگ مشین کا مسئلہ جو بعد میں کسی نے سوال جواب میں پوچھا اور میں اس سے یہ پوچھا بھول گیا کہ وہ ان کا مخلص ہے, عام مسئلہ بتا دیا. اس واشنگ مشین کا مسئلہ حل ہوتا جو آٹومیٹک نہیں ہے, جس کے اندر ہمیں اپنے ہاتھ سے پانی بھرنا پڑتا. تو بتانے والے نے یہ بتایا کہ پہلے پانی بھرا جاتا ہے, پھر ہم لوگ اس کے اندر کپڑے ڈال کے اسے پاس کرتے ہیں. آپ نے انہیں کے نزدیک تو یہ غلط, کیونکہ بہرحال واشنگ مشین کا پانی پنیر پانی ہوتا ہے وہ غلط, لیکن آپ نے خود کے نزدیک اگر یہ جو آپ کپڑا بعد میں ڈال رہے ہیں, پانی جمع کر رہے ہیں, اسی میں اس کے بعد دوبارہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اسی میں آپ کپڑے کو پاس کر دیں گے تو غلط. لیکن اگر آپ پہلے پانی ڈالیں پھر اس میں کپڑا ڈالیں, اس میں پاس تو نہیں ہوگا. پھر پانی نکال لیں کپڑا نیچے پڑا اور دوسرے مرحلے میں پھر اوپر سے پانی ڈالیں تو یہ پاک ہو جائے گا. آیا کوئی کی اس سہولت کی وجہ سے, کیونکہ اوپر نیچے کا مسئلہ آخری مرتبہ میں آتا ہے, اس سے پہلی دفعہ میں اس کا کوئی تعلق نہیں. خیر یہ تو وضاحت کے لیے میں نے پرانی بات کو دوہرا دیا. اچھا اس میں یہ بھی بتا دیا جائے کہ آقا خمینی کا مقدس بھی اگر اس طریقے پر عمل کرے کہ پہلے مشین میں پانی جمع کرے اس کے بعد کپڑا ڈالے, تو یہ جو پانی جمع ہوا ہے اس سے کپڑا پاک تو نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کے بعد اس پانی کو نکال دے, کپڑا مشین میں بدستور پڑا ہوا اور بعد میں پھر اتنی مرتبہ اور پانی ڈال دے کہ جس سے کپڑا پاک ہو جائے, تو ان کا مقلد بھی اس مسئلے کی وجہ سے نجاست کو پاک کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. تو خلاصہ اس گفتگو کا جو شاید کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہ آ سکی, وہ یہ ہے کہ نجیب چیز کو اگر قلیل پانی سے پاک کیا جائے تو یہ بڑی اہم شرط علماء نے بیان کی کہ چیز کو ہمیشہ نیچے ہونا چاہیے, پانی کو ہمیشہ اوپر سے ڈالنا چاہیے. لیکن اگر کسی مجبوری سے ہم پہلے پانی جمع کر لیں پھر نجیب چیز کو اس میں ڈالیں, لیکن اس عمل کو یعنی جو فرسٹ ٹائم ہم نے کیا اس کو پاک کرنے میں نہ گریں, یہ کہیں کہ نہیں پاک نہیں کرو, بعد میں پانی نکال کر نجیب چیز کو نیچے پڑا رہیں گے اور اب مزید پانی ڈالیں پاک کرنے کے لیے, تو پہلی غلطی کی وجہ سے بعد میں وہ پاک کرنا غلط نہیں ہوگا, بلکہ بعد میں جو آپ نے پانی ڈالا سمجھ لیجیے کہ پہلی دفعہ تو گیا بیکار ہو گیا, اس سے کوئی کام نہیں. بعد میں جو ہم پانی ڈال رہے ہیں اس کو ہم گنتی میں لے لیں, اس کو ہم کاؤنٹنگ میں لے لیں. مثلاً کپڑا ایسی نجاست میں تھا کہ ایک مرتبہ میں پاک ہو جاتا تھا, تو آپ پہلے پانی ڈالا پھر اوپر سے اس میں کپڑا ڈالا, یہ پانی اور کپڑا یہ تو بیکار ہو گئے, اس سے کوئی چیز پاک نہیں ہوئی. لیکن یہ پانی نکال کر کپڑا ابھی نیچے پڑا پھر ایک مرتبہ ہم نے پانی ڈال دیا, تو چونکہ چیز ایسی ہے کہ ایک مرتبہ میں پاک ہو جاتی, تو پہلے والے پانی کو گنتی میں نہ لے, دوسرا والا پانی جو بعد میں اوپر سے ڈالا گیا اس کو ہم گنتی میں لیں گے. اور اگر دیکھنے والے کہیں گے تم نے دو دفعہ دھویا, مگر ہم اپنے حساب سے کہیں گے کہ نہیں ہم نے صرف ایک مرتبہ دھویا ہے, پہلی دفعہ تو ڈرائی ہو گیا بیکار ہو گیا, کیونکہ پانی پہلے جمع کر لیا تھا چیز کو ہم نے بعد میں ڈالا. تو اگر اس کا خیال رکھا جائے تو ہر مستحق کا مقلد اس طریقے سے بھی اپنے کپڑے دھو سکتا. البتہ اگر کوئی ایسی واشنگ مشین ہے کہ ہر مرتبہ پانی ڈالنے سے پہلے کپڑا نکالنا پڑے گا, پہلے پانی جمع کرو پھر کپڑا ڈالو, پھر پانی اگر پھینک دیا تو کپڑا پھر اٹھا لو, پھر پانی ڈالو پھر کپڑا اس میں ڈالو, تو اس سے تو کبھی کپڑا پاک نہیں ہو سکے گا. لیکن غالباً ایسا ہوتا نہیں ہے, یہ تو صرف ایک پرسن رپال آپ کے سامنے پیش کی گئی. خیر بات تو بہت کمی ہوتی جا رہی. تو دوسرے مرحلے میں یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ کتنی تعداد میں پانی ڈالنا ہے, یہ دیکھو کہ مٹی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, اور یہ دیکھو کہ عین نجاست یعنی وہ سب چیزیں جو اصل نجیب ہیں وہ اس چیز پر سے تم نے ہٹائیں یا نہیں ہٹائیں, اور اگر قلیل پانی ہے تو یہ بھی دیکھ لو کہ نجیب چیز نیچے ہونا چاہیے پانی اوپر سے گرنا چاہیے, اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا پانی پہلے ڈال دیا نجیب چیز کو بعد میں ڈالو, تو گنتی اس وقت سے شروع کرو جب یہ پانی نکل جائے گا اور اوپر سے پانی گلنا شروع ہوگا. یہ تو تھا دوسرا مرحلہ کسی بھی چیز کو پاک کرنے میں. اچھا اب اس میں پھر ایک پرانی بات کو دوہرا دیا جائے کہ یہ جو ابھی بتایا گیا کہ دوسرے مرحلے میں یہ خیال رکھنا ہے کہ کتنی مرتبہ ہمیں پانی ڈالنا ہے, بعض چیزوں پہ ایک مرتبہ ڈالا جاتا ہے, بعض چیزوں پہ دو مرتبہ, بعض پہ تین مرتبہ, ایک مہینے پہلے کے درس میں آ چکا ہے اور انشاءاللہ آئندہ جمعے کو پھر یہ چیز بیان کی جائے گی. یہ بھی دیکھو کہ کتنی مرتبہ پانی ڈالنا, اب جتنی مرتبہ ڈالنا ہے اس کی گنتی کو یاد رکھنا کہ اتنی مرتبہ ہم کو ڈالنا ہے, اس گنتی کے اندر وہ پانی آئے گا یا نہیں آئے گا کہ جس سے ہم نجاست کو دور کر رہے ہیں. آج بیان ہو چکی ہے صرف تکرار کرنا پڑ رہی ہے کہ مثلاً ایک چیز کو دو مرتبہ پاک کرنا, تو کچھ چیز پر پیشاب بھی لگا دیں, وہ پانی جو ہم پیشاب ہٹانے کے لیے استعمال کریں اس کو گنتی میں لیں گے نہیں, یعنی اس سے تو پیشاب ہٹایا, دو دفعہ اس چیز کو پاک کرنا تھا. اب یہ جو اس پانی کو ڈال کے پیشاب ہٹایا اس کو ایک مان لیں پھر ایک مرتبہ اور ڈال دیں یہ دو ہو جائے گا یا نہیں؟ اس سے تم نے نجاست ہٹائی ہے اس کو تو گنتی میں ڈالو, اس کے بعد نجاست ہٹانے کے بعد پھر دو مرتبہ پانی ڈالو. یہ ایک مسئلہ تھا کہ جو پہلے آ چکا ہے, اگر کیونکہ وہ اپنے مقام پر نہیں آیا تھا جو اس کے بیان کرنے کی جگہ, اس لیے بہت مختصراً بتایا گیا. آج تھوڑی سی تفصیل, وہ پانی کے جس سے آپ نجاست کو ہٹا رہے ہیں اگر اس کے اندر دو خرابیاں ہیں تو وہ گنتی میں نہیں آئے گا, بلکہ تین خرابیاں تو وہ گنتی میں نہیں آئے گا, گنتی اس کے بعد شروع ہوگی. گنتی سے آپ میری بات سمجھ لیں کہ جس چیز کے بارے میں اسلام نے بتایا, مثلاً کسی چیز کے بارے میں بتایا ایک مرتبہ میں یہ پاک ہو جاتی ہے, تو وہ ایک مرتبہ کا پانی کون سا ہوگا؟ یا کوئی چیز سات مرتبہ میں پاک ہو جائے تو یہ نجاست ہٹانے کے بعد سات مرتبہ ڈالنا ہے, یا نجاست ہٹانے میں جو پانی استعمال ہوا یہ بھی گنتی میں آ جائے گا جس کے بعد صرف چھ مرتبہ پانی ڈالنا ہوگا؟ مختصراً یہ مسئلہ پہلے آ گیا لیکن اصل مقام یہ. تو اب اگر وہ پانی جس سے آپ نجاست ہٹا رہے ہیں اس میں تین خرابیاں ہیں تو وہ گنتی میں نہیں آئے گا, بلکہ گنتی اس کے بعد شروع ہوگی. اور اگر یہ تین خرابیاں نہیں ہیں تو وہ بھی گنتی میں آ جائے گا, یعنی اگر سات مرتبہ دھونا تھا تو ایک یہ ہو گیا جس کے بعد چھ مرتبہ اور پانی ڈالے, تین مرتبہ دھونا تھا تو ایک یہ ہو گیا دو مرتبہ اور ڈالے. شرط یہ ہے کہ اس میں تین خرابیاں نہ ہوں. پہلی خرابی یہ پانی مضاف نہ ہو, یہ بار بار بتایا گیا کہ پاک کرنے کے لیے مطلق پانی ضروری ہے, مگر نجاست کو ہٹانے کے لیے تو کوئی بھی پانی چل سکتا, مضاف پانی بھی استعمال ہو سکتا, کاغذ بھی استعمال ہو سکتا, رگڑ کر برش پر بھی نجاست ہٹا سکتے ہیں. جب نجاست مثلاً اس کپڑے پہ خون لگ گیا, یہ خون کو پاک کرنے کے لیے تو پانی چاہیے ہوگا, مگر خون پہلے ہٹانا پڑے گا. ہٹانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پانی ہٹانے کے لیے تازہ تازہ خون تھا فوراً ہم نے کوچ لیا یا رگڑ لیا یا کسی کاغذ سے یا کسی اور کپڑے سے اس کو ہٹا دیا یا مضاف پانی استعمال کیا, اور کوئی پانی تو نہیں تھا فی الحال, ہم نے سوچا خون جمنے نہ پائے ابھی اس کو تو ہٹا دو, مثلاً گلاب کا پانی پڑا تھا, ناریل کا پانی پڑا تھا, اسی سے اس کو ہٹا دیا, گھر جا کے پاک کر لیں گے مگر خون نہ جمنے پائے اس کو ابھی ختم کرو. تو وہ مضاف پانی بھی استعمال ہو سکتا, یا کوئی دوا یا کوئی کیمیکل پاؤڈر وغیرہ ہم نے لگایا اس کو ہٹانے کے لیے خون, تو مضاف پانی بھی دوا بھی کوئی اور چیز بھی نجاست کو ہٹانے میں تو استعمال ہو سکتی. اب اگر نجاست کو ہٹانے میں ہم نے مطلق پانی استعمال نہیں کیا, مضاف پانی استعمال کیا, یہ گنتی میں نہیں آئے گی, یہ خرابی. مثلاً ہم یہ کہیں تین مرتبہ پاک کرنا, ایک مرتبہ جو ناریل کا پانی ہم نے ڈالا تھا خون ہٹانے کے لیے, دو مرتبہ اور صاف پانی ڈالو, یہ غلط. تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ پانی مضاف نہ ہو. اچھا دوسری شرط یہ ہے کہ اگر ٹھیک ٹھاک پانی ہے, صاف پانی ہے, جس سے نجاست دور ہو سکتی, تب بھی یہ خیال رہے کہ وہ پانی جو اس سے نجاست ہٹ گیا ختم ہو جائے. جیسے ہم نے ایک دفعہ پانی ڈالا, ایک دفعہ میں نجاست ختم نہیں ہوئی, آدھا خون گیا تھا آدھا خون رہ گیا. اب ہم یہ جس سے پوری نجاست ہم ہٹا نہیں پائے اس کو کسی میں نہیں لے سکتے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ایک مرتبہ تو پانی ڈال دیا ٹھیک ہے آدھی نجاست نہیں تھی آدھی بعد میں چلی جائے گی اس کو کسی میں تو لے لو, نہیں یہ غلط. اب تک کہ پہلی شرط یہ کہ وہ پانی مضاف نہ ہو, دوسری شرط یہ کہ اس سے پوری نجاست ہٹ جائے. جب پوری نجاست ہٹ جائے گی اس پانی کو گنتی میں شامل کیا جا سکتا, جب تک کہ نجاست لگی. اگر ہم دس مرتبہ پانی ڈالیں اور خدا سے کہیں خدا بندہ تو نے تو کہا تھا کہ مثلاً کپڑے کو دو مرتبہ میں پاک کر لیا جاتا, میں نے دس مرتبہ پانی ڈالا اس میں وہ دو تو شامل کر لے کہ نہیں کرے, جب تک کہ پوری نجاست ختم نہیں ہو جاتی گنتی شروع ہی نہیں ہوگی. نجاست نجاست سے میری مراد ہے پیشاب و پیخانہ, منی و مردار و خون و کتا و سور و کافر و شراب اور جوگی شراب, یہ نجاست کھانے والے خون کا پسینہ آپ ایسے میں نہیں کہ. تو اب گنتی میں وہ پانی نہیں آئے گا جس سے نجاست پوری دور نہ ہو. تو دوسری یہ خرابی نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا پانی نہ ہو کہ اس کو ڈالنے کے بعد بھی نجاست نظر آ. اگر اب تک نجاست لگی ہے وہ پانی گیا ضائع نہیں ہو, اس نے کچھ کام کیا مگر طہارت کی گنتی میں نہیں آئے گا. اور تیسری شرط یہ کہ نجاست ہٹنے کے بعد چند سیکنڈ اور پانی پڑ جائے, چند سیکنڈ, سے نہیں ہو کہ کدھر نجاست ہٹی اور ادھر آپ نے وہ پانی روک لیا. اس صورت میں یہ پانی بھی گنتی میں نہیں آئے. تو وہ پانی کے جس سے نجاست کو ہٹایا جا رہا وہ طہارت کی گنتی میں تین شرطوں کے ساتھ آئے. پہلی شرط یہ کہ مضاف نہ ہو بلکہ مطلق. دوسری شرط یہ کہ اس سے نجاست ختم ہو جائے. تیسری شرط یہ ہے کہ نجاست ختم ہونے کے بعد بھی کچھ دیر تک یہ پانی گرتا رہے نجیس جگہ پر, چاہے 100 سیکنڈ صحیح, مگر ایسا نہ ہو کہ ادھر نجاست ختم اور ادھر پانی روک دیا. فوراً روک دیا وہ گنتی میں نہیں آئے گا. اب اگر 3 مرتبہ اس کپڑے کو پاک کرنا, اس کے بعد مزید 3 مرتبہ ڈالنا پڑے گا پانی. لیکن اگر یہ تینوں شرطیں اس پانی میں موجود ہیں کہ جس سے نجاست ہٹائی جا رہی, تو وہ گنتی میں آ جائے گا. کہ مثلاً پاک پانی لیا, مطلق پانی لیا, اس سے نجاست ہٹائے. جیسے ہی نجاست ختم ہو گئی ہم نے کپڑے کو نکالا نہیں اس کے نیچے یا اس پانی کو روکا نہیں, بلکہ کچھ دیر اور جاری رکھا پھر لوٹے کو ہٹا لیا. اب یہ 1 مرتبہ کی گنتی میں یہ پانی آ گیا. اب اگر یہ کپڑا 3 مرتبہ پاک کرنا تھا تو صرف 2 مرتبہ اور پانی ڈالیں یہ پاک ہو جائے گا. غرض یہ کہ بڑا تفصیلی مسئلہ ہو گیا لیکن اہم مسئلہ تھا, اس لیے میں اس کی اتنی تفصیل میں چلا گیا. تو نجاست کو دور کرنے دوسرا خیال اس بات کا رکھنا, دوسرا مرحلہ کہ جتنی مرتبہ پانی ڈالنا ہے اس کو دیکھا جائے کہ وہ تعداد پوری ہو گئی یا نہیں ہوئی. ضمن یہ مسئلہ آ گیا کہ جس پانی سے نجاست ہٹا رہے ہیں وہ بھی تعداد میں گنتی میں شامل ہو سکتا. اچھا ایک بات آپ کو اور بتا دی جائے کہ تعداد یا گنتی کا جو مسئلہ تھا کہ کسی بھی چیز کو پاک کرنے میں کتنی مرتبہ پانی ڈالنا, وہ تو آدھے گھنٹے کی پوری تقریب پہلے ہو چکی, مگر ایک مسئلہ اس میں رہ گیا تھا, وہ آج آپ کو لیے کے لیے پورا اصول ہے چاہیے تھا. وہ یہ کہ دنیا کی ہر چیز جب نجس ہوگی تو یا تو نجاست کی وجہ سے نجس ہے, نجاست سے میری مراد ہے عین نجاست, وہ دس چیز ہے. اگر عین نجاست لگ کے نجس ہوئی تو وہ لمبا چوڑا طریقہ کہ کبھی 1 مرتبہ پاک کرو, کبھی 2 مرتبہ, کبھی 3 مرتبہ, کبھی 7 مرتبہ, کبھی مٹی سے, وہ دس چیز. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز ڈائریکٹ نجاست سے بھی نجس ہوتی بلکہ کسی متنجس سے نجس ہوتی. یہ کپڑا ہے, یا تو اس پر براہ راست پیشاب لگا, اس پر خون لگا, اگر اس پر براہ راست نجاست لگے تو اس کے ساتھ کرنے کا ایک لمبا چوڑا طریقہ. لیکن ایک یہ بھی طریقہ ہے اس کے نجس ہونے کہ اس پر پیشاب نہ لگے. ہمارے ہاتھ پہ پیشاب لگا تھا پھر ہمارا ہاتھ نجس ہو گیا, ہم نے اس رومال کو گیری حالت میں اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا, ہمارے ہاتھ پر پیشاب نہیں تھا, پیشاب سوکھ گیا. اب ہمارا ہاتھ جو نجس ہے یہ ہاتھ, یہ خود نجاست نہیں, ہاتھ نجاست تو نہیں. نجاست تو صرف 10 چیزیں ہیں اسلام میں, یہ 11 ہاتھ تو متنجس ہے, نجس ہونے والی. اس سے یہ رومال نجس ہوا تو یہ رومال دو طریقے سے نجس ہو سکتا, یا ڈائریکٹ نجاست سے یا انڈائریکٹ, کہ نجاست نے کسی اور چیز کو نجس کیا, اس کے بعد وہ جو بیچ والی چیز تھی اس نے کسی اور چیز کو آگے جا کے نجس کیا. تو جتنی بھی چیزیں متنجس سے نجس اس میں صرف 2 مرتبے. اگر برتن ہے تو اس کا طریقہ ہے کہ کور میں 1 مرتبہ پاک کرو, قلیل میں 3 مرتبہ. اور اگر برتن نہیں ہے تو دنیا کی ہر چیز جو ہوتا ہے جس سے نجیس ہو صرف 1 مرتبہ میں پاک ہو جاتی ہے, چاہے پیشاب, چاہے منی, چاہے شراب, چاہے سور, چاہے کتا, چاہے کافر, کتنی ہی بڑی نجاست. اگر ڈائریکٹ یہ نجاست سے نہیں لگا بلکہ کسی اور چیز کے ذریعے اس پر نجاست پہنچی تو ہمیشہ 1 مرتبہ میں پاک ہوگا, چاہے پور ہو, چاہے جاری ہو, چاہے بارش ہو, چاہے قلیل پانی ہی کیوں نہ. اور برتن میں بھی ایک کیسی ہی نجاست کیوں نہ ہو ان ڈائریکٹ متنجس, برتن صرف 1 مرتبہ میں پاک ہو جاتا ہے, پور میں, قلیل میں, 3 مرتبہ. یہاں تک کہ اگر کتے نے کسی برتن کو چاٹ لیا اس سے مٹی ڈالنا پڑ گئی, اگر اس برتن سے اگر کوئی اور برتن نجیس ہوا تو اگر کہ اس میں کتے کی نجاست آئی مگر کیونکہ ان ڈائریکٹ آئی ہے اس لیے اس پر وہ مسئلہ نہیں چلے گا, نہ مٹی کی ضرورت, نہ مانجنے کی ضرورت, 1 مرتبہ کور میں, 3 مرتبہ پلی. یہ تو تعداد سے متعلقہ ایک مسئلہ تھا, آپ سمجھ گئے تو ٹھیک ہے. اور اگر 2 ہفتوں کے وقفے کی وجہ مسائل سمجھنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو یہ خوشخبری کے 7 منٹ باقی بچتے ہیں وقت مسائل میں, اس کے بعد پھر تقریر شروع ہو جائے گی. تو خیر یہ تو ایک ضمن بات آ گئی تھی. اصل مسئلہ کیا چل رہا تھا کہ پاک کرنے کے 3 مرحلے, شروع میں 4 شرطیں ہیں, درمیان میں 4 شرطیں, اس کے بعد آخر میں 1 شرط اور, وہ یہ کہ کوئی چیز اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتی چاہے آپ نے شروع کی ساری باتوں کا خیال رکھا, خطرا پانی لے کے آئے، پاک پانی لے کے آئے، پانی میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوئی، آپ نے اس کپڑے میں، آپ نے اس برتن میں مٹی بھی ڈال دی، جتنا پانی اسلام نے بتایا تھا اس سے زیادہ ڈال دیا. اسلام کہہ رہا ہے دو مرتبہ ڈالو، آپ نے دس دفعہ ڈال دیا، سب کچھ آپ نے کیا، مگر ایک آخری شرط اور باقی بچتی. یہ پاک کرنے کا آخری مرحلہ، پاک کرنے کے آخری مرحلے ایک شرط کا خیال اور رکھنا ضروری ہے. یہ شرط گزشتہ درس میں آ گئی جو بارش والے دن ہوا تھا، اس لیے آج ایسی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف مختصر. وہ آخری شرط یہ کہ اس سارے مرحلے کے بعد یہ بھی ضروری، یہ بھی ضروری کہ اگر اسے قلیل پانی میں دھویا جا رہا تو اس میں اسے غسالہ نکل جائے. یہ ایک آخری شرط جو صرف قلیل پانی کے بارے میں، باقی پانیوں میں یہ شرط نہیں. البتہ کپڑے وغیرہ میں، خون میں بھی یہ شرط آ جاتی ہے، لیکن قلیل پانی سے دنیا کی کسی چیز کو دھوئے کا آخری شرط اور وہ یہ کہ کوئی چیز اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتی چاہے آپ ساری شرائط کا خیال رکھ لیں جب تک کہ اس میں سے غسالہ نہ نکلے. غسالے کا مقصد یہ کہ پاک کرنے کے لیے آپ نے لامحالہ کچھ پانی ڈالا ہوگا، یہ مسئلہ گزر گیا کہ قلیل پانی میں ہمیشہ نجس نیچے ہوگا، پانی اوپر سے گرے گا. تو اب آپ نے کچھ پانی ضرور ڈالا، چاہے زمین دھو رہے ہیں اس پہ پانی ڈالا ہوگا، جسم پاک کر رہے ہوں اس پہ پانی ڈالا ہوگا، کپڑا دھو رہے ہوں اس پہ پانی ڈالا ہوگا، برتن دھو رہے ہیں اس میں پانی ڈالا ہوگا. قلیل پانی سے اگر آپ کسی چیز کو دھو رہے ہیں تو ضرور اس کے اندر آپ نے کچھ پانی ڈالا ہوگا. اب آخری شرط یہ ہے کہ غسالہ نکل جائے، یعنی جو پانی آپ نے نجاست دور کرنے کے لیے ڈالا وہ اس نجیس چیز سے الگ ہو جائے، وہ نجیس چیز سے جدا ہو جائے. جب تک کہ وہ پانی نجیس چیز سے جدا نہیں ہوگا وہ چیز نجیس رہے گی. مثلاً برتن کو پاک کرنے کے لیے پانی آپ نے ڈالا، پانی آپ نے ڈال دیا، برتن پاک نہیں، جب تک کہ اس پانی کو آپ پھینک رہے ہیں. ہتھیلی پاک کرنا، آپ نے اس میں پانی لے لیا، اب ہتھیلی پر پانی آ گیا مگر ہتھیلی نجیس، جب تک کہ اس پانی کو آپ پھینک کر اپنی ہتھیلی کو خالی نہ کریں. تو آخری شرط یہ کہ اگر قلیل پانی سے کسی چیز کو آپ دھو رہے ہیں تو غسالہ الگ ہونا چاہیے. غسالہ یعنی وہ پانی جو نجاست دور کرنے کے لیے آپ نے ڈالا، اس کو ضرور الگ ہونا چاہیے. اب الگ ہونے کا طریقہ کیا ہے، تفصیل پچھلے پیسے میں سن لیجیے، مختصراً میں بیان کر دیتا ہوں. دو نقلوں، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان کی دو قسمیں، جب آپ ان میں پانی ڈالتے ہیں یا تو وہ پانی کو جذب کر لیتی ہیں، چوس لیتی، پانی ان کے اندر چلا جاتا، یا نہیں پانی ان کے اندر جذب نہیں ہوتا. جن چیزوں میں پانی جذب نہیں ہوتا اس میں برتن ہے، اس میں جسم ہے، انسان کا جسم ہے. آپ ہاتھ سے پانی ڈالیں پانی سارا اندر نہیں چلا جائے گا، جسم نہیں پانی بہنے لگے. برتن میں آپ پانی ڈالیں، مٹی کا برتن نہیں کوئی اور برتن، پانی ڈالیں پانی کو برتن چوسے گا نہیں، پانی اسی طرح رہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اس میں پانی ڈالیں تو وہ پانی چوس لیتی ہے، جیسے کپڑا، اس میں پانی ڈالیں پانی چوس لے، مٹی ہے پانی ڈالیں پانی کو چوس لے گا. جتنی چیزوں، جو چیزیں ایسی جس پہ پانی ڈالنے سے وہ پانی کو چوستی نہیں، رسما کی اصطلاح میں پانی ان کے اندر سماتا نہیں ہے، داخل نہیں ہوتا، اس میں تو یہ مسئلہ کہ اگر اس کو پھول اور جاری میں بات کریں تو کوئی غسالے کی ضرورت نہیں، اور پھول میں ڈال کے نکال لیں. لیکن اگر قلیل میں ڈالیں تو جتنا آپ نے پانی ڈالا اس کو اکثر حصہ اس سے الگ ہو جانا چاہیے. مثلا ہاتھ پاک کر رہے ہیں تو اتنا پانی آپ ڈالیں کہ پانی گرنے کے بعد الگ ہو جائے، جو آپ نے ڈالا ہے وہ پھر گلاس کو یا برتن کو نجس کو پاک کر رہے ہیں اس کے اندر پاک کرنے کے لیے پانی ڈالیں قلیل، تو اتنا ڈالیں کہ پانی ڈالنے کے بعد اس کو پھینکا جا سکے. یعنی اس میں خود بخود یہ مفہوم آ گیا کہ آپ کس طرح پاک نہیں کر سکتے کہ اپنے ہاتھ مثلا کونی کو پاک کرنا، ہاتھ کو آپ نے پانی میں بھگویا، ساری بھگویا، کونی پر پھیر دیا، پاک ہو گئی کونی کیونکہ پانی تو پہنچ گیا، ساری شرطیں موجود ہیں، مطلق پانی ہے، پاک پانی ہے، این نجاست نہیں، مگر یہ نجس نہیں ہوگی، یہ پاک نہیں ہوگا کیونکہ غسالہ الگ نہیں ہوا. اصل میں اس مسئلے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ پانی کی کوانٹٹی یا مقدار بھی بتا دی جائے. پانی گیلا ہاتھ پھیر لینے سے کبھی نجاست دور نہیں ہوتی، شرط یہ ہے کہ پانی الگ ہو جائے. اچھا، اب جو چیزیں پانی کو چوستی نہیں ہیں، جذب نہیں کرتی، اس میں تو اصول یہ ہے کہ جتنا آپ نے پانی ڈالا اس کا 90% ہی الگ ہو جانا چاہیے. سارا کا سارا تو الگ نہیں ہوگا، کچھ تو باہر سال کے اوپر ٹک جائے گا یا برتن کی دیواروں میں کچھ تو جمع ہو جائے گا. آپ گلاس سے پانی پھینکیں تو جتنا پانی آپ نے اس میں ڈالا تھا سب تو باہر نہیں جائے گا، کچھ پتلے تو اندر رہ جائیں گے، مگر اکثر پانی کو نکلنا چاہیے. جب تک کہ یہ پانی نہیں نکلے گا وہ چیز پاک نہیں ہوگی. ایک تو مسئلہ ہے ان چیزوں کا جو پانی کو چوستی نہیں. اچھا وہ چیزیں جو پانی چوس لیتی ہیں ان کی اسلام نے پھر دو قسمیں کی. پانی تو انہوں نے چوس لی مگر یا ان کو نچوڑنا ممکن ہے یا ممکن نہیں. اگر نچوڑنا ممکن ہے تو واجب یہ ہے کہ اس کو قلیل سے پاک کریں یا خرد. پانی ڈالنے کے بعد جب تک کہ اس کو نچوڑا نہیں جائے گا وہ چیز پاک نہیں ہوگی. نچوڑنا واجب ہے بغیر نچوڑے وہ چیز پاک نہیں ہوگی. اس میں صرف ایک ایکسپشن, فقط ایک ایکسپشن, اور وہ ہے دودھ پیتے بچے کا پیشہ. کہ اگر کسی کپڑے وغیرہ میں لگ گئے, کپڑا وغیرہ وہ چیز ہے جو پانی کو چوس دیتا, اس میں یہ اصول بتایا گیا جب تک کہ نچوڑا نہ جائے کبھی پاک نہیں ہو سکتا سوائے دودھ پیتے بچے کا پیشاب. اس میں ایک اجازت کہ اگر یہ کپڑے ہی پہ پیشاب کیوں نہ ہو جو پیشاب کو چوس, پھر بھی نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ اس طرح پانی ڈالے کہ ساری نجاست سے کہ وہ زیادہ تر دودھ پیتا ہوں, یعنی اس کی غذا کا اکثریت دودھ. اب اگر دو سال تک کوئی بچہ دودھ پی رہا ہے تو دو سال تک اس کے پیشاب میں یہ سہولت, تین سال تک کوئی بچہ دودھ پی رہا ہے تو اس کے پیشاب میں یہ سہولت ہے کہ نچوڑنے کی ضرورت نہیں, کپڑے کو پانی ڈال دینا پاس. اور اگر کوئی بچہ ایک سال میں دودھ پینا چھوڑ رہا تو یہ سہولت جو دی گئی تھی وہ واپس لے لی گئی. اب ایک سال کا بچہ اگر اس کا پیشاب ایک جوان آدمی کے برابر مانا جائے گا اور بغیر نچوڑے کپڑا پاک نہیں ہو. اچھا دودھ اس کی غذا کی اکثریت, اور جب یہ مرحلہ آ جائے کہ دودھ اور بسکٹ برابر سے کھانے لگے یا دودھ اور دلیا یا دوسری غذائیں کھانے لگے برابر سے, یہ سہولت واپس دے ہی جائے. تب تک یہ سہولت ہے جب تک کہ اس کی زیادہ تر غذا دودھ, جب دودھ کے ساتھ دوسری غذا بھی آ گئی اب کوئی سہولت نہیں ہے اس کے پیشاب. اور دوسری شرط یہ ہے احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ لڑکا ہو لڑکی نہ. اگر لڑکی ہے تو چاہے ایک گھنٹے کی کیوں نہ اس کے پیشاب میں کوئی سہولت نہیں, بلکہ جب کبھی وہ پیشاب کرے کپڑے پر اس کپڑے کو نچوڑنا واجب ہے چاہے قلیل سے دھو یا خود. یعنی بچی کا پیشاب اور ایک بالغ آدمی کا پیشاب طریقے کے اعتبار سے ایک مانا گیا. یہ سہولت صرف اور صرف لڑکے کے پیشاب کے بارے میں. البتہ یہ دو تو سہولتیں ہیں, مگر کچھ اور ایسی باتیں جو بعض علماء نے بیان کی ہے مگر موجودہ مراجع نہیں مانتے. ان میں جو زیادہ اہم بات ہے وہ یہ کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اس بچے اس لڑکے کو سہولت ملے گی کہ جس کی ماں مسلمان ہو, جو مسلمان ماں کا دودھ پی رہا ہو. مگر موجودہ مراجع کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ضروری نہیں. بہتر تو یہی ہے کہ جو کافرہ ماں کا دودھ پیے یا کافرہ عورت کا دودھ پیے یا سورمی کا دودھ پیے اس بچے کے پیشاب کو ایک عام پیشاب کی طرح مانا جائے, مگر یہ واجب نہیں ہے, یہ ضروری نہیں. خیر یہ بات تو ختم ہو گئی کہ ایک جگہ کے علاوہ وہ چیزیں جن میں پانی سما جاتا اور ان کا نچوڑنا ممکن ہے واجب یہ کہ جب ان کو پاک کیا جائے تو نچوڑا ضرور ہے. اچھا اور اب وہ چیزیں جن میں پانی گھس تو جاتا ہے داخل تو ہو جاتا ہے سما تو جاتا ہے مگر ہم ان کو نچوڑ نہیں سکتے, جیسے صابن ہے یا مٹی ہے یا چاول ہے یا دال ہے یا گندم ہے, یہ پورا مسئلہ گزر چکا. اس میں یہ مسئلہ ہے کہ ان کو اوپر سے پاک کرنا چاہے تو پانی ڈال کے پاک کر. اگر نجاست ان کے اندر چلی گئی ہے تو آقا خمینی کے ہاں تو یہ چیزیں کبھی پاک نہیں ہو سکتی. صرف مٹی کا برتن پاک ہوگا, باقی ہر وہ چیز جس میں پانی داخل ہو جاتا مگر وہ نچوڑی نہیں جا سکتی ہے, جیسے صابن ہے یا دال ہے یا چاول ہے یا گندم, جب ان کا چھلکا ہو. آقا خمینی کے یہاں یہ چیزیں جب نجس ہو جائے تو اوپر سے پانی ڈال کے تو آپ پاک کر سکتے ہیں, ان کے اندر اگر نجاست چلی جائے تو مٹی کے برتن کو پاک کرنا ممکن. باقی جتنی چیزیں نجس ہو گئے آقا خمینی کہتے ہیں یہ پاک ہو ہی نہیں سکتی اور ان کو پاک کر کے کچھ کرنا بھی نہیں, ہم کو چھوڑ دیں ان کی حالت پر. اور آقا کوئی کہتے ہیں کہ نہیں, اگر یہ چیزیں جن میں پانی چلا گیا مگر ان کو نچوڑ نہیں سکتے, صابن کو کیسے نچوڑ, چاول کے جو اوپر چھلکا سمیت ہو تو کیسے نچوڑے, تو آقا وہی کہتے ہیں کہ ان کو اوپر سے تو پانی ڈال کے پاک کر لیں. اندر سے پاک کرنا ہے, قریب پانی سے پاک نہیں کر سکتے, پورا جاری پانی سے پاک کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں کو اٹھا کر پھر پانی کے اندر رکھ دیں, اتنے دنوں تک رکھے رہیں کہ یقین ہو جائے کہ ذرہ ذرہ ایک ایک جگہ اندر پانی پہنچ گیا. خمینی صاحب کہتے ہیں کہ مٹی کے پتھر میں تو طریقہ صحیح، باقی چیزوں میں یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. صابن اور دال اور گندم تو پاک ہو ہی نہیں سکتا آقائے خمینی کے یہاں اندرونی طور پر. وہی صاحب کہتے ہیں رکھ لو اور رکھتے رہ لو، اتنے دن تک رکھتے رہو کہ یقین ہو جائے کہ ہر جگہ پانی پہنچ گیا، پھر وہ خود بخود پاک ہو جائے گا. یہ مسئلہ پچھلی دفعہ آ چکا تھا، میں نے تقریر کے شروع میں معذرت کی تھی کہ آخر کے مسئلے آپ کو سنے ہوئے لگیں گے، وہ یہی مسئلے تھے. اب اس کے بعد آخر میں ایک مسئلہ تھا کہ یہ چیز جن میں پانی چلا جاتا ہے مگر نچوڑا نہیں جا سکتا، اس میں ایک قصور اور یاد رکھیں کبھی کام آ جاتا. اگر کبھی یہ چیزیں نجس شک ہو کہ پانی ان کے اندر پہنچا یا نہیں پہنچا، تو کوئی خمینی دونوں کہتے ہیں کہ شک کو نہ مانے، یہ سمجھ لیں کہ پانی اندر نہیں پہنچا، یہ اندر سے پاک ہے. ضرورت نہیں اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنے، مثلا مٹی کے لوٹے میں بچے نے پیشاب کر دیا یا بڑے نے پیشاب کر دیا، آپ نے پیشاب کو پھینک دیا، شک ہو رہا ہے یہ پیشاب پانی لوٹے کے اوپر اوپر رہا یا اندر کے حصے میں پہنچ چکا، توجہ نہ دے اس کو پاک پہنچے. لیکن اگر کبھی یقین ہو جائے کہ نجاست اندر تک پہنچ گئی اور پھر آپ نے اسے پور پانی میں رکھ دیا، دو دن رکھا، تین دن رکھا، اب شک ہو رہا ہے کہ کیا پانی ہر جگہ پہنچ گیا ہوگا یا ابھی نہیں پہنچا ہو، اس صورت میں شک سے توجہ دیں اور یہی سمجھیں کہ پانی نہیں پہنچا. اتنے دن تک رکھے رہن دیں کہ خود دل نہ کہہ دے کہ اب اتنے دن گزر گئے ہیں کہ ضرور پانی ہر جگہ پہ پہنچ گیا ہو. یہ مسئلے تو کچھ پچھلے تھے جو آخر میں آ گئے، وہ مکمل ہو گئی گفتگو. پاروں کا مسئلہ فقط باقی بچا تھا کہ پاروں کو کیا مانا جائے گا، جس نے بتایا تھا کہ آپ آئے خمینی کے نزدیک بال وہ چیز ہے کہ اگر چھوٹے بال ہیں تو اوپر سے پانی ڈالنے سے پاک ہو جاتے ہیں، اگر بڑے بال ہیں گھنے بال تو قلیل پانی سے جب دھوئیں تو نچوڑنا واجب ہے، بغیر نچوڑے پاک نہیں ہوتا. کوئی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، بالوں میں نچوڑنے کا مسئلہ ہے ہی نہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، قلیل سے پاک کریں یا دور سے، بالوں پر اوپر سے پانی ڈالیں، نچوڑے بغیر بھی ان کو پاک مان لیا جائے. تو میں نے صاحب کا مسئلہ ہے کہ نہیں، اگر قلیل سے دھوئیں گے تو بڑے بال جب تک کہ نچوڑے نہیں جائیں گے وہ نجس. نجس کا مقصد یہ کہ اس دوران اس سے جو قطرے ٹپکیں گے وہ بھی نجس، جہاں جہاں گریں گے جسم پہ وہ بھی نجس ہوتا چلا جائے. یہ پورا مسئلہ مکمل کہ پاک کرنے کے تین مرحلے، ہر مرحلے کی شرطیں آپ نے سنی. کہ پہلے مرحلے کے اندر جو سب سے پہلا مرحلہ تھا، تین شرطیں کہ پانی جو لیں وہ مطلق ہو، پاک ہو اور اس میں تبدیلی نہ ہو. دوسرا مرحلہ پاک کرنے کے دوران تین یا چار شرطیں، نمبر ایک یہ کہ دیکھیں کتنا پانی ڈالنا واجب ہے اتنا ہی ڈالیں، نمبر دو اگر مٹی کی ضرورت ہے کتے کے چاٹے ہوئے برتن میں تو مٹی لے کے آئیں، نمبر تین عین نجاست کو ضرور کیا جائے، اور ایک آخری شرط آخری مرحلے میں کہ جب سارا طریقہ آپ نے کر دیا پاک کرنے کا، تو آخر میں یہ ہے کہ اس میں سے بستارا نکالنا واجب ہے ورنہ یہ پاک نہیں ہوگا. یہ گفتگو مکمل ہو گئی من حیث المجموع، اصولوں کے تحت کس طرح سے کسی چیز کو پاک کرنا. اب کچھ اہم چیزیں رہ گئیں، کپڑا، برتن اور زمین، جس کو ہمارے یہاں عام طور پہ پاک کرنا پڑتا ہے، ان کی ضرورت زیادہ پیش آتی ہے. تو آئندہ جمعے جو اس سال کی آخری نشست ہوگی ہماری درس کی، پہلی شابان ہوگی اور شابان کے ابتدا میں یہ سلسلہ ہمیشہ بند ہو جاتا، تو اس کے اندر کے جو آخر کی تین چیزیں بچی جو ہمارے یہاں ذرا اہم ضرورت والی چیزیں ہیں، ان کے مسائل الگ سے بیان کیے جائیں. اگرچہ باتیں وہی ہوں گی جو آپ ایک مہینے سے سن رہے ہیں، مگر ان کو وہاں سے نکال کے مختلف عنوانات کے تحت، برتن کا طریقہ، سارے مسائل، کپڑے کا طریقہ اور زمین کا طریقہ، جو ہمارے یہاں زیادہ پیش آنے والی چیز ہے. آج مسائل مکمل ہوئے گی اس اعتبار سے کہ بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے سارے اصول مکمل ہو گئے. اب جزیات بتائے آئندہ جمعے کو ہوگی. درود بھیجے محمد و آل محمد. مایوسی اور نا امیدی گناہان کبیرہ میں سے دوسرا اور تیسرا، اس کو ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ مایوسی بھی گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے اور نا امیدی بھی گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے. نا امیدی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نجات اور آخرت کے بارے میں نا امید ہو جانا، یہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہے. اور مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں مایوس ہو جانا، اور اس میں دونوں قسم کی مایوسی آ گئی. یہ مایوسی ہو جانا کہ بھائی بلا نعمت مجھے تو نہیں مل سکتی، جیسے نعمت الہیہ جنہیں پروردگار نے اپنی نعمت قرار دیا، اچھا لباس، اچھا مکان، آرام دہ زندگی، صحت مندی، اچھی بیوی، اولاد کی سعادت مندی، اچھے دوست، یا آخرت کی نعمتیں، قبر میں راحت، وقت موت راحت، میدان قیامت میں آسانی، بلے صراط پر راحت، جنت ملنا، دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں، ان کے بارے میں یہ خیال آنا کہ یہ مجھے تو نہیں مل سکتی، میری قسمت کہاں کہ میرے مجھے یہ چیزیں ملے، اکثر آپ نے سنا ہوگا، میرے نصیب میں کہاں کہ یہ چیزیں ملے، مجھ پر تو ہمیشہ پریشانیاں ہی بڑھتی رہی۔ بعض اوقات انسان شکر خدا ادا کرتا ہے مگر اس انداز سے کہ گناہ نے کبیرہ کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے خدا کس حال میں رکھے میں راضی اور خوش، اور میری قسمت میں کہا کہ یہ نعمتیں ملے، میں تو ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ خود گناہ نے کبیرہ کے قریب انسان کو پہنچا رہا، چاہے گناہ کبیرہ نہ بنے مگر اس کے قریب قریب ضرور ہے۔ تو مایوسی یہ بھی ایک گناہ کہ جس میں انسان نعمتوں کے ملنے سے مایوس ہو جائے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی کا ایک پہلو اور کہ انسان کو یہ تو یقین ہو جائے کہ میں یہ چیزیں حاصل کر سکتا ہوں مگر خدا سے مایوس ہو جائے کہ بھائی نہیں، خدا کے ذریعے تو کبھی نہیں ملنے کا، اب جو کچھ تمہیں تمہارا اپنا طریقہ ہے اس کے مطابق عمل کرو، جو حرام کا دروازہ کھلتا ہے اس کی بنیاد یہی گناہ کبیرہ کہ بھائی اس طرح شریعت پہ چلتے رہے، حرام حیا حلال کا خیال کرتے رہے، جائز و ناجائز کی بحث پہ پڑھتے رہے، وہ تو کبھی یہ دنیا کی نعمتیں نہیں مل سکتی ہیں۔ اب جو جس طریقے سے دنیا لے رہی تم بھی اس طریقے سے فائدہ اٹھاؤ، کیوں اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ تو مایوسی میں اصل مسئلہ کیا ہے؟ خدا سے مایوس ہو جانا، چاہے ان معنوں میں مایوس ہونا کہ نہیں خدا ہے مگر مجھے یہ نعمتیں نہیں دے گا اس لیے میں سوچتا بھی نہیں ان کے بارے، یا اس طرح سے مایوس ہونا کہ نعمتیں تو مجھے مل جائیں مگر خدا کبھی نہیں دے گا، میں خود حاصل کرتا ہوں، خود حاصل کرو جس طرح ساری دنیا کر رہی، کیوں بیوقوف بن کے اپنے آپ کو ان چیزوں سے محروم کر رہے؟ اب یہ دونوں گناہ ہے، یہ دونوں پہلو ایسے جو انسان کو ایک اور بڑے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی شرک کی جانب۔ میں نے مایوسی کے سلسلے میں پہلی تقریر میں عرض کیا تھا کہ مایوسی کو قتل سے بڑا، زنا سے بڑا، جہاد کے فرار سے بڑا، والدین کی نافرمانی سے بڑا گناہ قرار دیا گیا، کیونکہ یہی وہ گناہ جو شرک کے بالکل قریب، ذرا انسان لاپرواہ اور شرک ہو جاتا، یعنی یہ خیال دل میں آ جاتا کہ خدا ہے یا نہیں مگر جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ میں خود حاصل کروں گا۔ بس پروردگار عالم ایک طرف مایوسی کو گناہ کبیرہ قرار دیا، دوسری جانب ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ خیال کبھی نہ آنے پائے کہ مجھے تو یہ چیزیں نہیں مل سکتی، یا یہ خیال نہ آنے پائے کہ خدا نہیں دے گا، خود کوشش کرو۔ یہ دونوں خیال غلط، اور ان دونوں خیالوں کی غلطی کو ثابت کرنے کے لیے پروردگار نے دو قسم کی مثالیں ہمارے سامنے رکھی۔ پہلی مثال اس آدمی کے لیے رکھی جو یہ سمجھتا ہے کہ شریعت پہ چلنے سے کچھ نہیں ملتا، حرام و حلال کا خیال کرنے سے کچھ نہیں ملتا، جس طرح دنیا والے کر رہے ہیں اس طرح تم بھی شروع کر دو، کاروبار میں جھوٹ بولو گے ضرور فائدہ ہوگا، کاروبار میں ملاوٹ کرو گے ضرور فائدہ ہوگا، ملازمت میں مالک کو دھوکہ دو گے ضرور فائدہ ہوگا، خدا تو کبھی پیسے نہیں دلوائے گا، پیسے جمع کرنا ہے تو ان طریقوں سے جمع کرو۔ تو اب پروردگار عالم نے پہلے تو اس خیال کو غلط کیا، کہ یہ بھی تمہارا غلط خیال ہے کہ اگر تم دنیا کے اسباب کو جمع کر لو تو یقیناً تمہیں فائدہ ملے گا، نہیں، میں یہ دکھانے کے لیے کہ دنیا کے اسباب اس وقت تک بیکار ہیں جب تک کہ میری رضا نہ ہو تمہارے سامنے مثالیں پیش کرتا ہوں۔ گزشتہ تقریر میں تفصیل آ گئی، آج جل رہی ہے مگر نمرود پریشان ہے اور آج ابراہیم کو نہیں جلا رہی، چھری جل رہی ہے مگر ابراہیم پریشان ہے کہ اسماعیل کا گلا نہیں کٹ رہا ہے، فرعون ایک موسیٰ سے خوف اور ڈر سے ہزاروں بچوں کو قتل کرا رہا مگر وہی موسیٰ اس کے محل میں پروان چڑھ رہے ہیں، ابراہیم ایک مکان کو توڑنے کے لیے ہزاروں کا لشکر اور سینکڑوں ہاتھی لے کے آ رہا مگر چھوٹی چھوٹی ابابیلیں اس کے لشکر کو تباہ کر رہی ہے، یہود و نصاریٰ 40 سال بلکہ پہلے سے پیغمبر کی ولادت سے پہلے سے رسول خدا کے خاتمے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر قسم کا اسباب انہوں نے جمع کر لیا، تلواریں بھی ہیں، تیر بھی ہے، زہر بھی ہے، آگ بھی ہے، دریا بھی ہے، ساری کوششیں کر لی مگر پیغمبر اسلام خدا کی عنایت اور رضا سے ان تمام چیزوں سے محفوظ ہو رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے آخری تقریر میں عربی کا وہ شعر پڑھا تھا جس میں شاعر تعجب کر رہا ہے کہ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے جب ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ارسطو جو بخار کا اپنے زمانے کا سب سے بڑا طبیب تھا، موت آئی تو بخار ہی کی بیماری میں مرا، افلاطون اگرچہ ہر بیماری کا علاج جانتا تھا مگر فالج کا اسپیشلسٹ تھا اور مرا تو فالج کی بیماری میں، کیلینیوس جو ویسے تو مانا ہوا حکیم ہے مگر سات محرم تھی اسے اسحال اور دس کے مرض تھی اور اسی مرض میں مبتلا ہو کے وہ ہلاک ہوتا ہے. اور بقرات کہ جو ویسے تو ہر قسم کی بیماریوں کا علاج جانتا ہے مگر ٹی بی اور جب کے بارے میں اسپیشلسٹ صاحب نے دور تھا اور وہ اسی بیماری میں ہلاک ہوا کہ جو اتنا بڑا ماہر تھا وہ اسی بیماری کا نشانہ بنا. یہ پروردگار عالم کی جانب سے یہ تمام انسانوں کو مایوسی سے بچانے کے لیے بتایا جا رہا کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ خدا تو نہیں دلوانے والا, ہم خود ہی کوشش کیوں نہ کریں اور سارے اسباب کیوں نہ جمع کر لیں, تو یاد رکھو جب تک کہ خدا کو راضی نہیں کرو گے سارے اسباب جمع کرنا بیکار ہے. چھری آئے گی مگر جلے گی نہیں, آگ جلے گی مگر جلائے گی نہیں. سب سے بڑا اسپیشلسٹ ہوگا اور جب اس پر وہ بیماری آئے گی دنیا کا علاج کر سکے گا اپنا علاج نہیں کر پائے گا. تو اب اگر تم خدا سے ان معنوں میں مایوس ہو گئے کہ خدا کی باتیں ماننے سے فائدہ نہیں مل رہا, جو دنیا نے راستہ بنا دیا ترقی کا اس راستے پر چلو تو بالکل بیکار ہے. اور فقط دنیا ہی کے بارے میں نہیں آخرت کے بارے میں بھی پروردگار نے یہ بتایا کہ دیکھو یہ خیال نہ آنے پر کہ اگر ہم نے آخرت میں نجات کی ساری چیزیں جمع کر لی, نمازیں بھی روزے بھی حج بھی قرض بھی زکات بھی اطاعت والدین بھی واجبات کی پابندی بھی حرام سے اپنے آپ کو بچایا بھی, یہ ساری چیزیں جمع کر لی, اب یقین ہو جائے کہ اب تو ہے جنت ہماری, اب تو نجات ہماری ہے ہی. دیکھیے اگر یہ یقین رحمت خدا کی وجہ سے ہو تو یہ ایک عبادت ہے, لیکن اگر یہ یقین اپنی محنتوں کی وجہ سے ہو کہ ہم نے اتنی چیزیں جمع کر لی ہیں کہ آپ خدا چاہے یا نہ چاہے زبان سے تو کوئی یہ نہیں رہے, دل میں بھی یہ خیال نہیں آئے گا, مگر دل میں جو خیال آئے گا کہ جنت یقینی, اس کے اندر یہ چیز پوشیدہ ہوگی کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے خدا کے لیے کہ خدا چاہے یا نہ چاہے ہماری نجات یقینی ہے. اب خدا بھی ہمیں جنت سے نہیں روک سکتا, کیا کمی ہے ہمارے اندر, کیا خرابی ہے ہمارے اندر, اس کے لیے بھی پروردگار نے ہمارے سامنے مثالیں پیش کی ہیں. کتنی ہی مثالیں ہیں, موضوع بہت طویل ہو جائے گا, بل ہمیں باعور کا واقعہ یاد کریں جو میں اکثر مجالس میں پردے کے سلسلے میں پڑھتا ہوں کہ خدا کا وہ مقدس ترین بندہ جو مستجاب الدعوات تھا, جس کی زبان سے ادھر دعا نکلی ادھر خدا نے اس دعا کو پورا کیا, اپنے دور کا اتنا مقدس بندہ جو انبیاء کی صفوں کے اندر پہنچ چکا ہے, مگر جب ایک مرتبہ اپنی اسی عبادت پہ بھروسہ کرتے ہوئے وقت کے نبی کی مخالفت کی اور ظالم حاکم کی ایک بات مانی, وہ جو موسیٰ کا لشکر آیا جس سے بدعا کی درخواست کی گئی اور اس نے آخر دولت کی لالچ میں بدعا کی تو ساری زندگی کی محنتیں ضائع ہوئی اور ایسی ضائع ہوئی کہ قرآن نے خاص اس کا تذکرہ کہا کہ کہا مثلہم مثل الکلب, یہ جو بلحم باہور ہے جس کی مثال کتے جیسی ہے, قرآن جیسی پاک و پاکیزہ کتاب اس کے اندر یہ لفظ کتا فقط اس بلحم باہور کے لیے استعمال ہوا, نمرود کے لیے استعمال نہیں ہوا, فرعون کے لیے استعمال نہیں ہوا, شداد کے لیے استعمال نہیں ہوا, ابو جہل و ابو لہب کے لیے لفظ کتا نہیں آیا. قرآن نے اگر کافروں کی مذمت بھی کی ہے تو اس الفاظ سے نہیں, یہ کتا یہ لفظ کتا فقط اس کے لیے آیا جو اپنے زمانے کا مقدس ترین آدمی تھا, جو اپنے زمانے کا پرہیزگار ترین آدمی تھا, جس نے اتنی عبادت کی تھی کہ سفے انبیاء کے قریب پہنچ گیا, مگر ایک غلطی سے اور غلطی کیا اپنی عبادت پر اتنا زیادہ بھروسہ ہو گیا کہ دل میں خیال آیا کہ اگر ایک آدھ گناہ مجھ سے ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے, اتنی نیکیاں جو میں کر کے آ رہا ہوں کیا خدا وہ مجھے نہیں دے گا. اور نتیجہ کیا ہوا کہ آخرت تو گئی, قرآن نے ویسی دنیا تک جب سے کتے سے اس کو مخاطب کیا. شیطان کی مثال ہمارے سامنے, کتنا بڑا عابد مگر ایک غلطی سے کہاں پہنچ گیا. ابو الحسن شرمغانی کی مثال ہمارے سامنے, امام زمانہ کے دور کے بیعت صغرا کے دور کے وہ عارف جن کے بارے میں ساری دنیا شیعہ کو یقین کہ یہ تیسرے نائب خاص بنیں گے, مگر جب تیسرا نائب خاص حسین ابن روح کو بنایا گیا تو یہ ابو الحسن شرمغانی جنہوں نے دین اہل بیت کی اتنی خدمت کی تھی کہ اس زمانے میں کسی مومن کا گھر ایسا نہ تھا جہاں ان کی کوئی کتاب موجود نہ ہو. لیکن آج کے دور میں آج کے زمانے میں کتاب اتنی عام چیز ہو گئی ہے کہ ہم صحیح طور پہ سمجھ بھی نہیں پاتے, مگر آج سے 1200 سال پہلے جب کتاب رکھنے اور پڑھنے کا رواج ہی نہیں تھا دنیا میں, اس وقت انہوں نے اتنی کتابیں لکھ کے پھیلائی, چھاپا تو ہے نہیں,
بحث تو ہے نہیں، سب کچھ قلم سے لکھا جاتا، اتنا ان کی کتابوں میں میٹر یا علم یا معرفت کی باتیں کہ ہر گھر میں کتاب پہنچ گئی، مگر صرف ایک غلطی کہ اب میں نے اتنی خدمت کی ہے امام زمانہ جی، میں نے اتنی خدمت کی ہے آل محمد جی، میں نے اتنی خدمت کی ہے اسلام کی، اب تو مجھے یہ عہدہ ملنا چاہیے، یہ لالچ دل میں آئی اور ساری زندگی کی محنتیں اس طرح ضائع ہوں کہ یہ واحد شخصیت ہے جس کا نام لے کر غیبت صغرا میں امام زمانہ کا خط آیا کہ ان کے فریب اور دھوکے میں نہ آنا، اب یہ بگڑ گیا ہے، آج کے بعد اس کی کوئی کتاب نہ پڑھنا، یہ گمراہ ہو گیا ہے، تو یہ پروردگار عالم یہ مثالیں کیوں ہمارے سامنے پیش کر رہا؟ فقط یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو کبھی ایسا نہ ہو کہ اپنی عبادتوں پر یا اپنے نیکیوں پر اتنا بھروسہ اور اعتماد پیدا ہو جائے کہ خدا تمہارے دل سے نکل جائے اور یہ یقین کامل ہو جائے کہ میری محنتوں اور عبادتوں کا تو اجر ملتا ہی رہے گا، رحمت خدا کی وجہ سے نجات کا یقین رکھو، رحمت خدا کی وجہ سے اپنی عبادتوں کے ثواب کو یاد رکھو، یہ تو افضل ترین عبادت ہے کیونکہ اس میں خدا ذہن میں ہے، لیکن جب خدا نکل جائے اور یہ خیال ہو کہ میں نے کتنا کچھ کیا ہے، بس وہی وہ مقام ہے جو دوسرا گناہ کبیرہ بنتا، اور اسی طریقے سے مایوسی کی بنیاد یہ بھی ہوتی کہ انسان اپنے چاروں طرف دیکھتا کہ اس کے پاس کتنی چیزیں، اس کے پاس کتنی چیزیں، اس کے پاس کتنی نعمتیں، دل میں خیال آتا کہ میں اس قابل کہاں کہ مجھے یہ سب مل سکے گا، میں اس قابل کہاں کہ اس بندے اور مقام پر پہنچ سکوں گا، میری کیا حیثیت و مقام، یعنی آپ یہ وہ مایوسی جو خود ایک گناہ کبیرہ خدا کو بھلا دیا، اسی لیے پروردگار نے ایسی مثالیں بھی ہمیں دی کہ کسی کے پاس کچھ نہیں تھا مگر ایک مرتبہ جو خدا نے اسے عطا کیا بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر ظاہری اعتبار سے کسی، بغیر کسی وسیلے کے، تو انسان اگر اس ایک چیز پہ یقین کر لے پھر کبھی اس کے دل میں مایوسی نہیں ہوتی۔ اگر دنیاوی چیزوں کے بارے میں، دنیاوی چیزوں کے بارے میں مٹی کا پتلا ہے اور آدم اس سے بن رہے ہیں، حضرت مریم کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا اور عیسیٰ کی ماں قرار پا رہی ہے، حضرت زکریہ بڑھاپے کے منزل میں ہے اور حضرت یحییٰ کی ولادت ہو رہی ہے، حضرت ابراہیم کہ ان کی بیوی بانج انی عقیم قرآن کہہ رہا، وہ کہتی ہے کہ میں عقیم بانج ہوں، بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور 80 سال کی عمر میں حضرت سارا کے یہاں حضرت اسماعیل کی ولادت ہو رہی ہے، یہ سارے کے سارے واقعات کس لیے؟ پروردگار عالم اگر اس دور کے کسی انسان کو ایک نعمت دی تو قرآن میں تذکرہ کیوں کیا؟ تاکہ قیامت تک ہر مومن کے ذہن میں یہ خیال رہے کہ کبھی یہ مایوسی تمہارے دل میں پیدا نہ ہونے پائے کہ بھائی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں کہاں کہ اس منزل پر پہنچ جاؤں، میری کہاں اتنی صلاحیت کہ خدا مثلاً کبھی مجھے آرام دہ زندگی گزارنے کا موقع دے، اور جب یہ مایوسی ہوتی ہے وہی انسان کے دل سے خدا نکلتا، وہ سمجھتا ہے کہ پیسہ ملتا ہے ہمیشہ کاروبار کرنے سے، وہ سمجھتا ہے کہ اچھا مکان بنتا ہے ہمیشہ دنیا کے اندر داخل ہو جانے سے، نہیں، پروردگار مثالوں پر مثالیں دے رہا کہ خبردار یہ خیال دل میں نہ آنے پائے۔ مولا کائنات کے 4 شعر جن میں مولا نے یہی مفہوم بتایا، تم امر سبا المسرت و فل اچھی، کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جب میں صبح کو اٹھتا ہوں تو بہت مایوس اٹھتا ہوں، اور جب شام کا وقت آتا ہے تو ایک مرتبہ مسرت و خوشی میرے لیے آ جاتی ہے، اس لیے کہ میرا پروردگار بغیر کسی وسیلے کے ہر دولت دے سکتا ہے، میرا پروردگار کسی کو محروم نہیں کرتا ہے، اور اگر صبح کو کوئی ذریعہ نہ ہو تو یہ ممکن ہے کہ شام کو خدا کی نعمت میرے شامل حال ہو جائے۔ بس اے انسان فاستقل واحد العلی، بس یہ یاد رکھ کہ ہمیشہ اس ایک خدا سے کہ جو سب سے بلند ہے امید باندھے رکھ، اور کبھی مایوس نہ ہونے پائے، اس لیے کہ جب تک یہ اس سے امید باندھے گا تجھے خود پتا نہیں کہ کتنے جلد بغیر کسی وسیلے کے تیری حاجت پوری ہو جائے گی۔ اچھا یہ جو 4 شعر مولا کائنات کے ہیں، آپ نے اکثر دعاؤں کی کتاب میں دیکھے ہوں گے، خود یہ 4 شعر وہ کہ جن کے پڑھنے میں ایک اثر، روایت میں یہی جن تجربہ ہے علماء کا کہ یہ 4 شعر ایسے کہ جب انسان انتہائی مایوسی کی عالم میں ہو اور ان شعروں کو پڑھے تو یہ خود ان چیزوں میں سے ایک ہے کہ انسان کی حالت کو بدل دیتے۔ ایوان مبیدی کے اندر امام یافعی ایک واقعہ نقل کر رہے اپنے زمانے کا، ایک بادشاہ کے پاس ایک انتہائی قیمتی موتی آیا، انتہائی قیمتی ہوتی کہ جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں تھی. اپنے غلام کو بلا کے کہا کہ یہ اپنے پاس تم پوری حفاظت کے ساتھ رکھنا اور خبردار کبھی اس موتی کو نقصان نہ پہنچنے پائے. غلام وہ موتی لے کے اپنے گھر گیا, بڑی حفاظت سے رکھ رہا ہے. مگر ایک دن اس کا چھوٹا بچہ مچل گیا اور کہا کہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اب بڑا بچہ ہوتا تو ماں سے پیر سے سمجھایا جا سکتا تھا. جتنا سمجھا رہا بچے کے رونے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا. آخر ڈرتے ڈرتے ایک منٹ کے لیے اس کے ہاتھ میں موتی دیا. بچے کے ہاتھ سے موتی چھوٹ کے گرا اور دو ٹکڑے ہو گیا. بادشاہ کو جان سے زیادہ قیمتی ہے یہ موتی, اور یہ موتی دو ٹکڑے ہو گیا. اب تو یقین ہے کہ مرنا ہی مرنا. امام یافعی کہہ رہے ہیں کہ اس نے مولا کائنات کے یہ چار شعر پڑھنا شروع کر دیے اور دعا مانگنے لگا. بظاہر کوئی ذریعہ نہیں ہے بچنے کا, یہ وہی منزل کے جہاں مایوسی انسان کے ذہن کو گھیر لیتی. مگر یہ چار شعر پڑھنا شروع کیے, ایک دم سے محل سے بادشاہ کا قافلہ آیا. جلدی چلو, بادشاہ تمہیں بلا رہا. محل میں پہنچا تو دیکھا کہ بادشاہ انتہائی غصے اور پریشانی کے عالم میں ہے. غلام کو دیکھتے ہی ایک مرتبہ انتہائی غصے کے عالم میں کہا کہ وہ موتی تمہارے پاس محفوظ ہے نا؟ اب یہ جو سنا تو دل دھک دھک کرنے لگا. بہت یقینی ہو گئی, یہ جملہ بتا رہا کہ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اس موتی کو میرے پاس نقصان پہنچ چکا. اب کیا جواب دے؟ آواز نکل رہی. دوبارہ گان کے بادشاہ نے پوچھا, کہا ہے تو میرے پاس موتی مگر. لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرے, بادشاہ تیزی سے کہتا ہے کہ فوراً جاؤ اور اس موتی کو توڑ کر اسے پیس کر اس کو ریزا ریزا کر کے میرے پاس لاؤ. اس لیے کہ میری بیٹی کی طبیعت جتنی خراب ہے کہ سارے طبیبوں نے کہا ہے کہ اسی موتی کا سکوپ اور پاؤڈر اگر اسے کھلایا جائے تو اس کی جان بچ سکتی ہے. بیٹی کے آگے مجھے کسی چیز کی فکر نہیں. جلدی جاؤ اور فوراً اس کا پاؤڈر بنا کے واپس لاؤ. ایک مرتبہ قدرت پروردگار پہ حیرت زدہ واپس اپنے گھر میں آیا کہ جو میرے لیے سب سے بڑی مصیبت بن گئی تھی اور وہی آج باہر جس حاکم کی زبان سے نکلی کہ چار شہروں کے ساتھ یہ واقعہ لکھا. تو ان چار شہروں میں پیغام بھی یہی ہے اور ان کا استعمال بھی یہی ہے کہ دیکھو اگر تمہارے پاس ظاہری اعتبار سے کوئی ذریعہ نہیں ہے دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کا, دنیا میں ترقی کرنے کا, تب بھی مایوس نہ ہو. خدا سے کبھی مایوس نہ ہونا. وہ چاہے تو ابراہیم کی طرح, زکریا کی طرح, مریم کی طرح, آدم کی طرح بغیر کسی وسیلے کے تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے, اور خصوصیت کے ساتھ آخرت میں تو کبھی مایوس نہ ہونا. اس لیے کہ پروردگار عالم, یہ جملہ ہے اور بڑا عجیب جملہ, اپنی حسد محسوس کرتا, اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے, اپنی توہین محسوس کرتا ہے جب کوئی بندہ مومن خدا کے بارے میں یہ خیال لاتا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی, اب تو میری نجات ممکن نہیں ہے. ایک عجیب واقعہ آپ نے علماء سے اکثر سنا مگر اس کے آخری جملے مجلسوں میں کم پڑھے جاتے ہیں. میں فقط آخری جملے سنانا چاہتا ہوں. واقعہ بھی بہت اہم ہے مگر 20 منٹ کا واقعہ ہے میرے انداز سے اور سنا ہوا واقعہ. وہی واقعہ حمید ابن محبوبہ اور عبداللہ نیشاپوری کا. جب عبداللہ نیشاپوری رمضان میں حمید ابن محبوبہ کے گھر میں گیا تو دیکھا کہ یہ آدمی دوپہر کے وقت کھانا کھا رہا. گھبرا کے پوچھا, یہ تو رمضان کا مہینہ, تم کھانا کیوں کھا رہے ہو؟ جواب دیا, جب میں نے نماز بھی چھوڑ دی, روزہ بھی, اس لیے کہ یہ مجھے یقین ہے کہ جہنم مل کے رہے گی. جب جہنم مل کے رہے گی تو یہ زحمتیں کیوں اٹھاؤ؟ گھبرا کے کہا, یہ تمہیں کیسے یقین؟ کہا, ایک مرتبہ آدھی رات کو ہارون نے مجھے اپنے پاس بلایا. میں پریشان گیا. ایک مرتبہ ہارون بلاتا ہے, سوال کرتا ہے کہ تم میرا کتنا خیال رکھتے ہو, میری کتنی عزت اور مقام ہے تمہاری نگاہ میں. کہا, حاکم سے یہ خاطر میرا مال قربان ہے, مجھے واپس بھجوا دیا. آدھے گھنٹے کے بعد پھر بلا کے یہی سوال کیا. میں نے کہا, حاکم سے یہ خاطر میری عزت کے قربان ہے. پھر واپس کر کے پھر بلوایا, میرا کتنا خیال ہے تمہارے دل میں. کہا, ہے حاکم سے یہ خاطر میری جان کے قربان ہے. پھر واپس بھجوا کے پھر بلوایا, کتنا خیال ہے میرا تمہارے دل میں. میں نے کہا, حاکم سے یہ خاطر میری اولاد کے قربان ہے. پھر واپس بھجوایا اور پھر بلوایا. اور ہر مرتبہ جو بلواتا ہے تو غصہ بڑھتا جاتا. اب ایک مرتبہ پورے جلال میں کہتا ہے, بتاؤ میری خاطر تم کیا قربانی دے سکتے ہو؟ میں نے سوچا کہ مال و عزت و جان و اولاد سب کا تذکرہ ہو چکا. کہا, ہے حاکم سے یہ خاطر میرا ایمان بھی قربان ہے. بس اتنا سننا تھا, مسکراہٹ آئی, تلوار دی, غلام کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اور جو یہ کہے کرو. آگے بڑھ کے میں پہنچا, اس کے ایک مکان تک مجھے لے جایا گیا. مکان کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئے, بہن میں کنواں ہے, سامنے 3 کمرے ہیں. پہلا کمرہ کھولا اور 20 نوجوانوں کو باہر نکالا. سب کے چہرے چوتھی رات کے چاند کے معنی چمک رہے تھے. میں نے گھبرا کے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سب کے سب رسول زادے اور نبی زادے ہیں. سادات کرام سے ان کا تعلق ہے, حاتم کے باغی ہیں. تمہارا کام ہے سب کو قتل کرو. میں نے تلوار اٹھائی اور 20 کی گردنیں بلا دی. دوسرا دروازہ کھولا, 20 اور سادات باہر آئے گئے, ان کی بھی گردنیں میں نے بلائی. تیسرا دروازہ کھولا, 20 اور سادات کو نکالا گیا. 19 کو میں قتل کر چکا تھا. تیسرا ایک بوڑھا آدمی تھا, سفید داڑھی, چہرے پر رشتے کا نشان. آگے بڑھ کے کہتا, یہودی ہو یا عیسائی؟ میں نے کہا میں تو مسلمان. کہا یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن جب میرے جج سوال کریں گے کہ میری اولاد نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو انہیں اس طرح قتل کر دیا, تو کیا جواب دو گے؟ تب کبھی تاری ہوئی تلوار چھوٹ کے گر گئی. غلام خان کے کہتا ہے کہ حاتم سے وعدہ کر کے آئے تھے, اگر وعدے کو پورا نہ کیا تو جان کے خیر نہیں. آخر اپنے ہاتھ سے اس فاطمے کو بھی قتل کیا, اسی کنویں میں ان کی لاشوں کو ڈالا, مٹی ڈال کے برابر کر دیا. نہ غسل, نہ کفن, نہ نماز, نہ دفن. جب میں نے ایسے سات سادات کرام کو کہ جن کا نہ کوئی قصور, نہ کوئی غلطی, نہ وہ مجرم, ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے, تو خود ہی بتاؤ میدان قیامت میں رسول مجھ سے کتنے ناراض ہوں گے. اب میں نے نماز بھی چھوڑ دی, اب میں نے روزہ بھی چھوڑ دیا. عبداللہ نیشا پوری کہتے ہیں کہ بات ختم ہو گئی. کئی سال گزر گئے, جب آخری امام اسی شہر دوس میں آئے تھے, معمون کے ولی عہد بن کے, میں بھی امام کی زیارت کو گیا. دورانے کو خبو و واقعہ میں نے سنا دیا. مولا حمید ابن محبوبہ نے یہ چیز نقل کی. دیکھیے یہاں تک کا واقعہ تو اکثر علماء پڑھتے ہیں, یہ آخری جو کم پڑھا جاتا ہے, اسی کے لیے زحمت تھی کہ میں نے سارا واقعہ سنایا. امام نے جواب دیا, کتنی بڑی غلطی ہوئی حمید ابن محبوبہ سے, کیا اسے پتا نہیں کہ اس کے دل میں جو خدا کے بارے میں مایوسی پیدا ہوئی, یہ سات سادات کے قتل سے بڑا گناہ. اگر وہ سچے دل سے توبہ کر کے خدا کی رحمت سے بھروسہ کرتا تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ 60 سیدوں کا قتل معاف ہو جاتا, یہ قتل اس سے معاف ہو جاتا, اگر رحمت خدا سے اسے مکمل بھروسہ ہوتا. ارے کیا تمہیں پتا نہیں کہ وحشی ہندا کا غلام, جس میں جناب حمزہ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا, ہندا کے کہنے سے ان کا سینہ چاک کیا, ہندا کے کہنے سے ناک کان ان کے کاٹے, اور ایسا وحشی کہ پیغمبر اسلام ہمیشہ اس کا تذکرہ کر کے رو رو دیتے کہ میرے چچا پہ اس نے کیسے مظالم کی. آج میں امام کہہ رہے ہیں کیا تمہیں پتا نہیں کہ یہی وحشی جب خط مکہ کے موقع پر سچے دل سے توبہ کر کے رسول کی خدمت میں آیا, تو رسول نے باوجود یہ کہ کتنے سالوں سے جناب حمزہ کا ماتم کر رہے ہیں, ایک مرتبہ کہا کہ میں نے تیری توبہ کو قبول کیا, تیرا گناہ معاف ہو گیا, بس ایک درخواست کی کہ میرے سامنے کم آیا کر, جب تو میرے سامنے آتا ہے تو مجھے اپنے چچا یاد آ جایا کرتے. مدد, اسے وہ سارا احترام اور حقوق کی